أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تزول كل مرضعة عما أرضعت وتزول كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فإنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. اللہ رب العزت کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں. آج اس زمین پر بسنے والے انسان قیامت سے اس طرح بے خوف ہو گئے ہیں کہ گویا قیامت کا وجود ہی نہیں. اللہ کے عذابوں کا ڈر ان لوگوں کے دلوں سے نکل گیا ہے. نہ کسی عورت کو اللہ کا ڈر ہے نہ کسی مرد کو. کسی کو موت یاد نہیں. سب نے دماغ میں یہ خیال کر رکھا ہے کہ بس ہمیشہ ہی زندہ رہیں گے. اس لیے آج ساری دنیا کیا مرد کیا عورتیں کیا بوڑھے کیا جوان کیا بچے کیا بچیاں سب اس دور میں لگے ہوئے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارے پاس دولت آ جائے, اچھا کھانا ملے, اچھا پہننا ملے, کپڑے اچھے ہوں, برتن اچھے ہوں, بستر اچھے ہوں, مکان اور کوٹھی اچھی ہو, ایک بہت بڑی خوبصورت شاندار کار ہو. آج کی دنیا میں بسنے والے انسانوں کا یہی ایک مقصود زندگی ہے. یہ چاہے سمجھے یا نہ سمجھے, مانے یا نہ مانے, یقیناً موت بر حق ہے. ہر آدمی پر موت آ کے رہے گی. کوئی نبی ولی صدیق شہید موت سے نہیں بچ سکتا. اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ موت کے بعد اس انسان کی روح کو فوراً اللہ کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے. اس انسان کا جسم تو دنیا میں اس کے گھر میں اس کے رشتے داروں کے پاس پڑا رہتا ہے, لیکن روح فوراً ہی فرشتے نکالتے ہیں اور اللہ کے پاس لے جاتے ہیں. اور وہاں اللہ رب العزت اس کے ہاتھ میں اس کے ایمان اور عمل کے مطابق فیصلہ دیتا ہے کہ جاؤ اس کو جنت میں پہنچاؤ یا جہنم کے عذاب میں داخل کر دو. یہ تو لازمی اور پکی بات ہے, کوئی مانے یا نہ. اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی, اور قیامت والے دن پھر رب العالمین ہر آدمی کو اپنے سامنے بلائیں گے. کسی کے ساتھ نہ باپ جائے گا نہ ماں, نہ بہن جائے گی نہ بھائی, نہ خاون جائے گا نہ خاون کے ساتھ بیوی, نہ باپ کا ماں باپ کے ساتھ اولاد جائے گی نہ اولاد کے ساتھ ماں باپ, نہ کوئی نبی ساتھ جائے گا, نہ کوئی وکیل ولی, اور نہ کوئی صدیق اور شہید. نبی بھی اکیلے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا, ولی بھی اکیلے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. ہر انسان خواہ وہ کافر ہو یا مشرک, مومن ہو یا مسلم, وہ اکیلا اکیلا اللہ کے سامنے جائے گا. اور پھر اس کی ساری زندگی کا اس کے حساب لیا جائے گا. جیسے آج دنیا سمجھ رہی ہے کہ باقی کماؤ اور کھاؤ ایش کرو, ایک ایک پائی اور ایک ایک رائے کا حساب لیا جائے گا. یوم تسألون یومئذ عن النعیم. اللہ کی جتنی نعمتیں کسی نے استعمال کی ہوگی ہر نعمت کا حساب لیا جائے گا. اس سے کتنا دودھ پیا, کتنی مکھن کھائے, کتنی ملائی کھائی, کتنے فروٹ کھائے, کتنا پانی پیا, کتنی میری نیند, تم سوئے, کتنے جاگے, میرے ہاتھوں سے کتنا کام لیا, میرے لیے ہوئے بولا ایک ایک رائی اور ایک ایک بھائی کا حساب لیا جائے گا. بھائی یہ ساری چیزیں مفت میں نہیں ہیں کہ ہم کھاتے جائیں اور حساب کتاب بھی نہ لیا جائے. ہاں اگر کوئی زندگی میں سچا مومن بن گیا, نیک اعمال کر گیا, تو پھر ٹھیک ہے, دنیا کی نعمتیں بھی اس کو دے دی گئی, الٹا رب العالمین جنت کی نعمتیں بھی اس کو دے گا. لیکن اگر کوئی مرد یا کوئی عورت بوڑھا یا جوان, یہ اگر اللہ کا باغی بن گیا اور اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری, تو پھر رائے دنیا کی نعمتوں کا بھی حساب دیا جائے گا اور آخرت میں تو کوئی نعمت نہیں دی جائے گی. لا خلاق لہم فی الآخرت, آخرت میں نعمتوں کے اندر اس مرد اور اس عورت کا کوئی حصہ نہیں ہوگا, اس کو صرف اور صرف جہنم کی آگ ملے گی. اس لیے قرآن کریم پوری انسانیت کو پکار کر کہتا ہے یا ایھا الناس, ارے زمین پر رہنے والے 6 ارب انسانوں سنو, اتقوا اللہ اتقوا ربکم, ہر وقت ہر آن اپنے رب سے ڈرتے رہو. کھانا کھانے وقت بھی اللہ سے ڈرو, پانی پیتے وقت بھی اللہ سے ڈرو, سفر کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرو, کھڑے ہوتے ہو تو بھی اللہ سے ڈرو, لیتے ہوئے ہو تو بھی اللہ سے ڈرو, بیٹھے ہو تبھی اللہ سے ڈرو, کاروبار کر رہے ہو تبھی اللہ سے ڈرو, فارغ بیٹھے ہو تبھی اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر کام اسی طرح کرو جس طرح تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. سونا اسی طرح سو جیسے اللہ نے آرڈر دیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, کھانا اسی طرح کھاؤ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, جاگنا اسی طرح جاگو جس طرح شریعت نے تمہیں حکم دیا, کاروبار اسی طرح کرو جس طرح اللہ نے تمہیں آرڈر دیا, بیوی اپنے خاوند کے احکامات پورے کرے, خاوند اپنے بیوی کے حقوق پورے کرے, اولاد ماں باپ کی عزت کرے, ماں باپ اپنے اولاد کے اوپر ہمدردی اور رحم کرے. نبی صاحب فرماتے ہیں جانور اگر رکھا ہے تو اس کا حق پورا کرو, حق پورا نہیں کر سکتے تو کوئی جانور نہ رکھو, وہ دودھ کے اندر جلتا رہے اور تو اس کو سائے کے دودھ سے لا کر سائے میں نہ باندھے, وہ پیاس سے تڑپتا رہے اور تو اس کو پانی نہ پلائے, وہ بھوک سے مرتا رہے اور تو اس کو گاس نہ کھلائے. اس طرح اللہ رب العزت نے ہر ایک کے حقوق مقرر کیے ہیں, پرندے رکھے ہوئے ہیں تو ان کے حقوق ہیں, جانور رکھے ہوئے ہیں تو ان کے حقوق ہیں, نوکر رکھا ہوا ہے تو اس کے حقوق ہیں. جب یہ سارے حقوق اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پورے کر دیتا ہے اور پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور بولتا ہے کہ ماری میری یہ دیکھیا ضرور کر دینا اور میرے گنا معاف کر دینا, سوتے وقت بھی روز کے سوتا ہے معافی مانگ کر, جاگتے ہوئے بھی پھر ہونے لگ جاتا ہے مالک سے معافی مانگتا ہے کہ رات میری گزر گئی اللہ غلطیاں جتنی ہوگی معاف کرنا. یہ ہے اللہ سے ڈرنا. اور آج کل تو دنیا کو اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے, سارے دن کماتے ہیں, صبح کھا لیتے ہیں, شام کو کھا لیتے ہیں اور جانوروں کی طرح سو جاتے ہیں, رات کو جانور بھی خراٹے بھرتا ہے اور یہ بھی خراٹے دیتا ہے. اس لیے مالک نے خبردار کیا ان نظر ضرورت ساتھ شہر نظیم, جب قیامت آئے گی قیامت کا زلزلہ آئے گا تو وہ معمولی چیز نہیں ہے, قیامت کا زلزلہ بہت بڑا خوفناک خطرناک مسئلہ ہے. فرمایا اس دن کوئی جا کر دیکھے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے معصوم بچوں کو دودھ پلانا بھول جائے گی, ہر حاملہ عورت یا جانور قیامت کے خوف سے اس کا حمل گر جائے گا، پوری انسانیت پر نگاہ پڑے گی تو معلوم ایسا ہوگا کہ سارے انسان مرد اور عورتیں نشے میں مست ہیں، بھنگ پی ہوئی ہے ایسے یہ بھنگیوں کی طرح، چرسیوں کی طرح، فیونیوں کی طرح، شرابیوں کی طرح، ہیرونیوں کی طرح، کبھی ان کا سر ادھر چلے جاتا ہے، کبھی ادھر چلے جاتا ہے، کبھی ادھر جھولتے ہیں، کبھی ادھر جھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو امام میں سکارا، آج انہوں نے کوئی نشہ نہیں پیا ہوا، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن یہ قیامت اور قیامت کے دن عذاب یہ اتنا سخت ہے کہ آدمیوں کے سامنے جب اس کا تھوڑا سا منظر پیش کیا گیا ہے ان کے دماغ پاگل ہو گئے اور ان کے دل چھوڑ گئے، نہ دل کام کر رہا ہے نہ دماغ کام کر رہے ہیں، یہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر نشیوں کی طرح یہ جھول رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے عزیزو اللہ سے ڈرو، یہ نہیں کہ دنیا کمانا چھوڑ دو، دنیا کو کماؤ، کاروبار دنیا کرو، لیکن کرو اسی طرح جس طرح تمہیں اسلام نے اجازت دی ہے، اور اس کمائی ہوئی دنیا کو اسی طرح خرچ کرو جس طرح تمہیں اسلام کہتا ہے، اسی طرح کھاؤ، اسی طرح پیو، اسی طرح جاگو، اسی طرح نیند میں جاؤ جس طرح تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، پھر تو قیامت کی تباہ کاریوں سے بچ جاؤ گے، پھر تو قیامت کی زلزلے کے خوف سے بچ جاؤ گے۔ انبیاء علیہ السلام اور صدیقین، شہداء، صالحین، مومنین لوگ قیامت کے ہر خوف سے، ہر پریشانی سے بچ جائیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ اللہ کے دوست ہیں جن پر تو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ لیکن اگر ہم اللہ کے تابعدار نہ بنیں تو پھر مالک نے جیسے بتایا کہ قیامت کے ابتدائی حالات دیکھ کر انسان پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوں گے، ہوش ٹھکانے نہیں ہوگا، دل کام نہیں کر رہا ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو سن لو، جب سے یہ انسان پیدا ہوا اس وقت سے لے کر قیامت تک ہمیشہ ہی جن لوگوں نے شرک کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ فرماتا ان کی لڑائی اللہ کی ذات کے اندر ہے، رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر اس کی قوم اور برادری کی طرف بھیجا، نوح علیہ السلام کے ساتھ قوم جھگڑا کر رہی ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، کس کی لڑائی تھی؟ پانی کی لڑائی، زمین کی لڑائی، سونے چاندی کی لڑائی تھی، فی اللہ اللہ کی ذات کی لڑائی تھی۔ کون سی لڑائی تھی؟ لڑائی یہ تھی کہ اللہ کا کوئی شریک ہے یا نہیں۔ نور اسلام فرما رہی کہ اللہ کا کہنا پہ کوئی شریک نہیں، اور قوم کہہ رہی ہے کہ نہیں، اللہ نے خود اختیار دیے ہیں، خود اللہ نے طاقت دی ہے ولیوں کو، اور اس اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اختیار سے اللہ کے یہ ولی اللہ کے شریک ہے۔ اور نوح علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ نے کسی کو کوئی اختیار اور کوئی طاقت نہیں دی کہ وہ اللہ کا شریک بن جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو طاقت دیتے، اختیار دیتے اور اپنا شریک بناتے تو پھر ہمیں یہ پیغام دے کر نہ بھیجتے کہ جاؤ دنیا کو کہہ دو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. ایک بات. دوسری, اللہ اگر اپنے اختیار اور طاقت اور قوت کسی کو دیتا تو نبیوں کو دیتا, جو ساری کائنات سے افضل ہوتے ہیں, فرشتوں سے ان کی شان زیادہ, جنوں سے شان زیادہ, صدیقوں سے زیادہ شان, اصحاب سے زیادہ شان, تابعین سے زیادہ شان, ولیوں سے زیادہ شان, اہل بیت سے زیادہ شان. تو اللہ اگر اپنی کوئی طاقت اور اختیار دیتا اور اپنا شریک بناتا تو اللہ اپنے نبیوں کو اپنا شریک بناتا
نہیں.
لیکن مالک الملک نے کسی نبی کو, کسی ولی کو, کسی صدیق شہید کو اللہ نے اپنا شریک نہیں بنایا. اب جھگڑا کس بات کا ہے؟ اللہ کی ذات کے اندر. نور اسلام کہہ رہے مالکم من الہ غیرہ, ارے انسانوں جتنی بھی باتیں تم کرو صرف اللہ کے لیے کرو, چونکہ اللہ کی ذات کے سوا کائنات میں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایک اللہ ایسی ذات ہے جس کو سجدہ کیا جائے, جس کو دور نزدیک سے مصیبتوں اور خوشیوں کے لیے پکارا جائے, جس سے مرادیں مانگی جائے, جس کی نظر دی جائے, جس کی نیاز دی جائے, جس کے نام کی مدد مانی جائے, جس کو خوش کرنے کے لیے اس کے لیے دمبا وغیرہ جمع کیا جائے, اونٹ اور گائے جمع کی جائے, جس کو خوش کرنے کے لیے اس کے لیے دودھ اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں اس کو راضی کرنے کے لیے جس کے نام پر تقسیم کی جائے, وہ صرف کون ہے؟ ایک اللہ. مشکل خشا سے اللہ کو سمجھا جائے, حاجت روا سے اللہ کو سمجھا جائے, داتا سے اللہ کو مانا جائے, دستگیر سے اللہ کو بنایا جائے, غوث اور غوث اعظم صرف ایک اللہ ہے, گج وقت صرف ایک اللہ ہے, بگڑیاں بنانے والا صرف ایک اللہ ہے, کھوٹی قسمت کو کھرا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے. قسمت کو کھوٹا کس نے کیا؟ اللہ نے. کھرا کون کرے گا؟ وہی. نبی نبی ضرور ہے لیکن نبی کسی کی قسمت نہ کھوٹی کر سکتا ہے نہ کھری. ولی ولی ضرور ہے لیکن نہ وہ کسی کی مشکل کشائی کسی کے اندر ڈال سکتا ہے نہ مشکل کشائی کر سکتا ہے. اصحابی اصحابی ضرور ہے لیکن نہ وہ کسی کا داتا ہے کوئی دے سکتا ہے نہ کسی سے کچھ چھین سکتا ہے. اب جھگڑا یہ ہے اللہ کے رسول آدم علیہ السلام سے ہم سے لے کر پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا ایمان یہی تھا کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کون؟
اللہ.
اللہ خالق کل شے. کسی گھاس کے تنگے پر ہاتھ رکھ کر لوگوں سے پوچھو یہ کس نے بنایا ہے, کسی درخت کے پتے پر ہاتھ رکھ کر پوچھو یہ کس نے پیدا کیا ہے, پھول کی کسی پنکھڑی پر ہاتھ اشارہ کر کے پوچھو کہ یہ کس نے بنائی ہے, پھول کا رنگ کس نے بھرا ہے, پھول کے اندر خوشبو کس نے رکھی ہے, اور وہ خوشبوئیں بھی مختلف, گلاب کی خوشبو اور ہے, چمبیلی کی خوشبو اور ہے, ہر پھول کی خوشبو اور ہے. پھر یہ ڈیزائن کس نے بنائے ہیں؟ گلاب کے پھول کا ڈیزائن اور ہے, چمبیلی کے پھول کا ڈیزائن اور ہے, ہر پھول کا ڈیزائن دوسرے پھول سے الگ ہے, یہ ڈیزائن بنانے والا کون ہے؟ یہ میوہ جات، یہ فروٹ، یہ تمہارے اناج، یہ تمہاری سبزیاں، یہ پھل، یہ کون پیدا کرنے والا ہے؟ پھر ایک سبزی کو دیکھو اس کا ڈیزائن دوسری سبزی کے ساتھ نہیں ملتا، کریلے کو دیکھو اس کا ڈیزائن توری کے ساتھ ملتا ہے؟ تمہارے علاقے میں دو کتنی توریاں چلتی ہیں، ایک گیا توری اور ایک دوسری، دونوں کی شکلیں، دونوں کے ڈیزائن علیحدہ ہے. ٹنڈے کو دیکھو اس کا ڈیزائن کسی سے نہیں ملتا، کدو کو دیکھو تو اس کا ڈیزائن ٹنڈے سے نہیں ملتا، ہر سبزی کا ڈیزائن علیحدہ، اور پھر سبزیوں کے خواص علیحدہ، کریلا گرم ہے، ٹنڈا ٹھنڈا ہے، یہ کس نے رکھے ہیں خواص؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خواص نبی نے رکھے ہیں یا ولی نے دیے ہیں یا صدیق یا شہید نے پیدا کیے ہیں؟ انار کو کھاتے ہو، یہ کھٹا انار ہے، اس کے اندر کھٹاس کس نے پیدا کیا؟ آم کو کھاتے ہو تو یہ میٹھا ہے، اس کے اندر مٹھاس کس نے پیدا کیا؟ آم کا ڈیزائن شکل اور، انار کی شکل اور، جامن کی شکل اور، لیمو کی شکل اور، ایک کے ساتھ دوسرے کی شکل نہیں ملنے دی، ایک کا مزاج اور دوسرے کا مزاج اور، ایک کا مٹھاس اور دوسرے کا مٹھاس اور، یہ ساری کائنات. درخت کے ڈیزائن دیکھو، ایک درخت کے پتے اور دوسرے درخت کے پتے اور، مچھلیوں کے ڈیزائن دیکھو، ایک مچھلی کا ڈیزائن دوسری مچھلی کے ساتھ نہیں ملتا. اللہ اکبر. بھینس کا ڈیزائن اور، گائے کا ڈیزائن اور، بکری کا ڈیزائن اور، بھیڑ کا ڈیزائن اور، طوطے کا رنگ اور ڈیزائن اور، مینا کا رنگ اور ڈیزائن اور، انسانوں کے سب کے ڈیزائن الگ الگ، ورنہ ایک ہی ڈیزائن کے ہو جاتے تو مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے، پہچانے نہیں جاتا، پتہ نہیں چلتا بیوی کو کہ میرا خاوند کون ہے، اور خاوند کو پتہ نہیں چلتا میری بیوی کون ہے، باپ کو پتہ نہیں چلتا میری بیٹیاں کون ہیں، اور بیٹیوں کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے باپ کون ہے. اربوں انسان دنیا میں موجود ہیں لیکن سب کی شکلیں الگ الگ ہیں. حالانکہ دیکھو چہرے کو تو ایک ہی ناک، دو آنکھیں، دو کان، ایک منہ، یہی ہے نا پیشانی، تو یہ تو ایک ہی ہونی چاہیے، لیکن دیکھو اللہ کی قدرت کہ ہر ایک کی پیشانی بھی ہے، ہر ایک کی دو آنکھیں بھی ہیں، ہر ایک کی دو کان بھی ہیں، ایک سر بھی ہے اور ایک منہ بھی ہے اور ناک بھی ہے، رخسار بھی ہے، لیکن ایسے ڈیزائنر کی ہے کہ ایک سے دوسرا نہیں ملتا. یہ ڈیزائن بنانے والا کون ہے؟ پھر فرمایا للہ ما فی السماوات ما فی الارض. ارے لوگوں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کا مالک کون ہے؟ ٹھیک ہے زندگی گزارنے کے لیے تمہیں بھی مجازی طور پر کچھ دنوں کے لیے مالک بنایا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں آخر میں کس کی ہیں؟ جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا، آدم نہیں بنا تھا، آسمان موجود تھے، زمین موجود تھی، دریا موجود تھے، سمندر موجود تھے، پہاڑ موجود تھے، جنگلات موجود تھے، یہ پھل موجود تھے، میوہ موجود تھے، یہ کس کے تھے؟ کس کی ملکیت تھی؟ اللہ کی ملکیت تھی. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس سے آگے اس کی نسل بڑھائی، پھر یہ زمین کا بربا میرا ہے، یہ ٹکڑا تیرا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ گائے میری ہے، یہ گائے اس کی ہے، یہ بھینس میری ہے، یہ اس کی ہے، اور جب مر جاتا ہے تو بھینسیں
دوسروں کی ہو جاتی ہے. اگر اس کی ہوتی تو ساتھ لے جاتا, اگر اس کی ہوتی تو اللہ کسی بہن کو نہ مارتا کہ بھائی میں دوسرے کی چیز کو کیوں ماروں. لیکن چونکہ اللہ کی ہے اس لیے اللہ چاہتا تو مار دیتا ہے, اللہ چاہتا تو زندہ رکھتا ہے. اسی زمین کو دیکھو, جب سے انسان پیدا ہوا اس کا مالک بنتا رہا. آج کون مالک؟ فلاں. آج اس نے بیچ دی, دوسرا اس نے بیچ دی, تیسرا اس نے بیچ دی, چوتھا. اس زمین کے ہر ٹکڑے کے لاکھوں مالک بنے اور لاکھوں نے بیچ دی, اور ہے پھر کس کی؟ للہ میراث السماوات والارض. یہ تو ہم نے انسانوں کو استعمال کرنے کے لیے یہ گائے بھینس اور یہ زمین اور یہ پانی اور یہ دریا اور یہ پہاڑ اور یہ چشمے ہم نے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے استعمال کیے لیے تھے, ورنہ تو یہ سب چیزیں اللہ کی میراث ہے. تم ہوٹل میں جاتے ہو, وہاں تمہیں وہ کمرہ دیتے ہیں. اب کمرہ تمہارا نہیں لیکن آج رات تمہارا ہے. چار پائیاں دیتے, بستر دیتے, غسل خانہ ہوتا ہے, لیٹرین ہے, شیشہ لگا ہوتا ہے, اس میں کنگھی رکھی ہوتی ہے, تمہیں کھانا بھیجایا جاتا ہے. تم دو دن, چار دن, آٹھ دن, پندرہ دن, بیس دن, ایک رات رہ کر چلے جاتے ہو, کیا ساتھ لے جاتے ہو یہ ساری چیزیں؟ کیا کہتے ہو؟ یہ تو ہوٹل والے کی ہیں بھائی, ہمیں تو اسے صرف استعمال کرنے کے لیے دیے. ایک رات کا کرایہ دیا اس نے, میں استعمال کرنے کے لیے دیے. اب ہم جا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں اسی کی ہیں. تو ہر چیز کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی. کیا بتا سکتے ہو کہ شیشم کا درخت نبیوں کی ملکیت ہے؟ بتاؤ گے؟ ہے نبیوں کی ملکیت؟ آم کا پیڑ یہ ولیوں کا ہے, کیکر کا درخت یہ صدیقوں کا ہے, جموں یمن یہ فلاں کا ہے, صحابی کا ہے. نہیں, جس تنکے کی طرف اشارہ کرو گے, جس مٹی کی چٹکی کی طرف اشارہ کرو گے, جواب یہی ملے گا کہ یہ چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. فرمایا للہ ملک السماوات والارض, کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت کس کی ہے؟ ہوائیں کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ بادل کس کے حکم سے اٹھتے ہیں؟ یہ بادل کس کے حکم سے بارش برساتے ہیں؟ دیکھا, کہیں تھوڑی سی بارش, کہیں موٹی بارش, کہیں باریک بارش, کہیں موسلا دھار بارش, جتنا آڈر اتنی بارش. کہیں بادل تو آ گئے لیکن بارش نہیں ہوئی, آڈر نہیں ہے. جانے کا تو آڈر ہے, برسنے کا آڈر نہیں ہے. پھر دیکھا, کبھی تو موٹے موٹے قطرے گرتے ہیں اور کبھی تو باریک کے بڑی مشکل سے نظر آتے ہیں, وہ بھی جب پانی میں گرتے ہیں. اور یار وہ ہو رہی ہے, وہ دیکھو وہ دیکھو. یہ کون ہے جس کے حکم سے یہ بارش کے قطرے کبھی چھوٹے ہو جاتے ہیں, کبھی موٹے ہو جاتے ہیں؟ کائنات کا ذرہ ذرہ کس کی ملکیت ہے؟ ارے انسان تو کس کی ملکیت ہے؟ تیرے اوپر کس کا حکم چلتا ہے؟ آؤ, اس لیے تو کہتا ہے یہ ہر رات کو تو ٹھیک ٹھاک کھانا کھا کر سو گیا, ارے پچھلی رات ہوئی تو پیٹ میں درد اٹھ گیا. کس نے تجھے درد دیا؟ اور پھر کس نے تمہیں اس درد سے شفا دی؟ کس نے تمہارا کاروبار کو چلایا اور تم امیر بن گئے, اور کس نے تمہارے سے کاروبار چھین لیا اور تم غریب بن گئے؟ کون ہے جس نے تمہیں اپنی برادری میں عزت دی اور ساری برادری تمہاری عزت کرتی ہے؟ اور کون ہے جس نے تمہیں برادری میں ذلیل کر دیا اور ہر ایک تمہارے اوپر تھوک دیتا ہے. انسان اللہ کے حکم کے سامنے ایک کھلونا ہے. کبھی بھوکا پڑا ہے, کبھی پیٹ بھر کے کھایا ہے. جب اس نے چاہا پیٹ بھر کر کھلا دیا, جب اس نے چاہا بھوکا رکھ دیا. چاہو تو بیٹے ہی بیٹے دے دیے, بیٹی کوئی نہیں. چاہا تو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دی, بیٹا کوئی نہیں. چاہا تو نہ بیٹی دی نہ بیٹا, ساری زندگی دونوں میاں بیوی. کبھی پیروں کے پاس دوڑے, کبھی عجیبوں کے پاس گئے, کبھی ڈاکٹروں کے پاس گئے, کبھی جن والے کے پاس گئے, کبھی مزاروں پر گئے, کبھی گاؤں سے گائے کے قدم چومے, کبھی گھوڑے کے سم پہ اپنی پیشانی رکھ کر سجدہ کیا. لیکن آخر تک اولاد نہ ملی. کیوں نہیں ملی؟ کہ اللہ نے لکھی نہیں. بیماری آئی, ساری زندگی بیماری رہی, آخرکار بیماری کی حالت میں وہ آدمی مر گیا. شفا ملی نہیں. پیسے والے لوگ یا یہاں کے ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہو سکتا تو برطانیہ امریکہ تک وہ اپنے مریض کو لے جاتے ہیں, لیکن خبر کیا ملتی ہے؟ اتنے مہینے علاج کے بعد آج وہ مر گیا اور اس کی لاش تیارے میں آ رہی ہے. شفا کیوں نہیں ملی؟ کہ اس نے شفا لکھی نہیں ہے. روزانہ تم دیکھتے ہو, تم کہتے ہو کہ یہ آدمی غریب ترین تھا, اس کے گھر میں فاقے ہوتے تھے, لیکن آج یہ آدمی اربوں سے کھیل رہا ہے. اس کو غریب ترین جب چاہا غریب ترین رکھا, اور جب چاہا غریب ترین کو امیر ترین بنا دیا. یہ انسان تو اس کے نظام قدرت کے سامنے ایک کھلونا ہے, اس کی کوئی نہیں چلتی. یہ ویسے ہی پاگل آدمی ہو گیا انسان, کہہ رہا ارے میں نے اپنی دانشوری اور عقل مندی سے میں نے اربوں خربوں کا مالک بن گیا, اتنے میں نے کمائے ہیں. نہیں, اللہ کی کلام سچی ہے, تیرا خیال جھوٹا ہے. مالک نے صاف کہہ دیا وہم من شیء الا عند اللہ خزائنہ. دنیا والوں, ہمارے پاس ہر ایک چیز کے خزانے ہیں. اولاد کا خزانہ, رزق کا خزانہ, عزت کا خزانہ, صحت کا خزانہ, فصل کا خزانہ, جو چاہو ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. لیکن یاد رکھو, وما ننزلہ الا بقدر معلوم, ہم اتنا ہی ہر ایک کو دیتے ہیں جتنا ہم نے اس کے حق میں ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. اربوں کا مالک وہ اللہ بناتا ہے, اور یہ کیا کہتا ہے؟ میں خود بن گیا ہوں. اربوں کے مالک کو غریب ترین پائی پائی کے لیے ترسا دیتا ہے. یہ کون ہے؟ اللہ ہے. یہی بات قرآن مجید سمجھا رہا ہے تمہیں. للہ ملک السماوات والارض, ارے آسمانوں کا ملک, آسمانوں کی حکومت, آسمانوں پر بادشاہی اللہ کی ہے. ارے زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے, اس کی ہر چیز پر بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور یہی بات ہر نبی نے اپنی امت کو سمجھائی, اور یہی چیز ہر کتاب آسمانی نے اپنے پڑھنے والوں کو سمجھائی. اللہ اللہ اللہ, تو کتنا مہربان ہے اللہ, ورنہ تو دو لفظ ہی تو بتا دیتا کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو. یہ کرو گے جنت دے دوں گا, اور اگر یہ کرو گے جہنم میں ڈال دوں گا, کافی تھا. لیکن اس کی رحمت کا اندازہ تو کرو. دماغ پھٹ سکتا ہے لیکن اس کی رحمت کا اندازہ نہیں کر سکتا. اپنے بندوں کی طرف اپنی کتابیں بھیجی اور آسان کتابیں بھیجی تاکہ ان پڑھے کو بھی سمجھ آ جائے, پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آ جائے, کسان کو بھی سمجھ آئے اور مزدور کو بھی سمجھ آئے, بدنی یافتی کو بھی سمجھ آ جائے اور شہری بڑی تعلیم یافتہ آدمی کو بھی سمجھ آ جائے. جی, تاکہ یہ میرا بندہ میری کتاب پڑھے سمجھے اور میرے حکم کے مطابق زندگی گزار لے, تاکہ زندگی میں بھی میری رحمتیں اس کے اوپر نچھاور ہوں, میں برکتیں بھیجوں اس پر, سلامتیاں بھیجوں, میں اپنی رضا اس کو بھیجوں, اپنی خوشی بھیجوں, خوشنودی بھیجوں, مدد اور نصر دستی کروں اور اس کی راضی ہو جاؤں, اس کو کائنات کا بادشاہ بنا دو اور مرنے کے بعد, مرنے کے وقت جیسے قرآن کہتا ہے الذین قالوا ربنا اللہ, وہ آدمی جس نے یہ کہہ لیا کہ میرا رب اللہ ہے, رب کے معنی جانتے ہو, میری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے, ایک ضرورت بھی اللہ کے علاوہ کوئی نبی ولی صدیق شہید پوجا پوری نہیں کر سکتا. ثم استقام, پھر زندگی پر, زندگی بارش سے عقیدے پر قائم رہتا ہے. جب موت ہوتی ہے تتنزل الملائکہ, ایک فرشتہ نہیں ہزاروں فرشتے اس کے لیے اترتے ہیں, اور ہزاروں فرشتے اس کو آ کر کیا کہتے ہیں, اللہ تخافو, ڈرنا نہیں ہے, ولا تحزنوا, کوئی غم نہیں کرنا, وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون, خوش ہو جاؤ, خوشخبری دینے کے لیے آئے اس جنت کے لیے جس جنت کا مالک نے قرآن تورات انجیل زبور میں اور انبیاء اکرام کی زبان اقدس میں تم سے وعدہ کیا تھا. آج تمہیں دنیا سے اس لیے لے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں جنت دی جائے. کتنا مہربان ہے رب. قرآن مجید کہتا ہے کہ مالک الملک نے وہ فرشتے مخصوص مقرب جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ میرے مومن بندوں کے حق میں دن رات بخشش کی دعا مانگتے رہو. کیا ضرورت تھی اس کو کہ ہم نیکیاں کرتے تو نیکیوں کا صلہ اچھا اللہ دیتا, گناہ کرتے تو صلہ برا دیتا, عذاب میں بھیج دیتا. فرشتوں کی ڈیوٹی کیوں لگائی کہ تم میرے مومن بندوں کے حق میں بخشش کی دعا کرو. قانون بنا دیا, گناہ کرو گے تو تمہارے ایک گناہ کا ایک لکھا جائے گا, نیکی کرو گے ایک نیکی کی دس نیکیاں, ایک نیکی کی ستر نیکیاں, ایک نیکی کو بڑھا کر سات سو, اور پھر بھی وعدہ کیا تیری پرخلوص نیکی اس قدر اچھی تھی کہ اس کو میں نے سات سو نیکیوں میں بدل دیا, لیکن اب تیری اس نیکی کو میں تیری موت تک بڑھاتا رہوں گا. کتنا مہربان رب. یہ دیکھ تمہیں یہ اس نے اللہ نے یہ جسم بخشا ہے مفت میں, لیا پیسہ کوئی؟ ایک انگریز لکھتا ہے اگر انسانی پرزے بازار میں بکتے, یہ آنکھ بکتی, یہ کان بکتا, دل بکتا اور گردے بکتے, جگر بکتا, ایک ایک پرزہ اربوں روپے کا ملتا. اتنی اربوں خربوں کی جان تجھے بخشی اور مفت میں. ابھی تو ماں کے پیٹ سے پیچھے باہر آیا, ساری کائنات بنا کر تیرے لیے مفت رکھ دی. وَخَلَقَ لَكُمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, ارے انسانوں جو کچھ زمین میں ہے یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. اور مفت یہ فضا, ہائے اللہ تیری شان پہ قربان ہو جاؤں, کیسی عجیب فضا بنائی. انسان نے اس فضا کو جب سمجھا اس نے ایک مشین بنا ڈالی. کیسی مشین؟ کہ اس مشین کے سامنے بولو وہ تمہاری آواز کیچ کر لے گی, وہ کیچ کر کے وہ آواز فضا کو دے دے گی. دوسری مشین ہزاروں میل دور پڑی ہوگی, وہ مشین اس فضا سے آواز کیچ کر کے تمہیں سنا دے گی, جسے تم ریڈیو کہتے ہو. یہ کمال کس کا ہے؟ اس فضا کا کمال ہے جو اللہ نے بنائی ہے کہ اس ریڈیو اسٹیشن پر باتیں کرنے والا, گانا گانے والا, قرآن پڑھنے والا, تقریر کرنے والا جب تقریر کرتا ہے مشینری اس کے آواز محفوظ کر لیتی ہے اور وہ آواز فضا کے حوالے کرتی ہے, فضا وہ آواز تو دوسری مشین کے حوالے کر دیتی ہے اور انسان سن رہے ہوتے ہیں. انسان نے مزید سوچا تو ٹیلی ویژن بنا دیا. ٹیلی ویژن نے بھی یہی کام کیا, اس سے ذرا بڑھ کر کہ وہاں شکل نظر نہیں آتی تھی. واہ میرا اللہ, ٹیلی ویژن کے اسٹیشن نے تقریر کرنے والے کی شکل محفوظ کر لی, اس کی تقریر بھی محفوظ کر لی, اس کے حرکات و سکنات بھی محفوظ کر لیے, اس کی ادائیں بھی محفوظ کر لی اور سب کچھ فضا کے حوالے کر دیا اور فضا نے دوسری مشین کے حوالے کر دیا اور دوسری مشین نے تجھے سب کچھ دکھا دیا. پھر اس بندے نے اس فضا کے اندر اور مزید غور کیا تو اس نے ایک مشین بنائی. کون سی؟ کہ ایک تاریخ, ایک خط, ایک کوچرے ضروری کاغذات یہاں سے بیٹھے ہوئے تو امریکہ پہنچانا چاہتا ہے, یہاں بیٹھے ہوئے تو برطانیہ بھیجنا چاہتا ہے, وہ اپنے ضروری کاغذات اس مشین کے اندر دے دے. مشین تیرا خط تیرے کاغذات وصول کرے گا اور اس کو وصول کر کے فضا کے حوالے کر دے گا, فضا میرا خط دوسری مشین تک امریکہ تک پہنچا دے گا اور امریکہ میں وہ خط اس کی مشین سے وصول ہو جائے گا. اتنا عظیم رب سورج طلاق کے اندر ہمارے سماتا ہے, سات آسمان بنائے اور سات زمینیں بنائی. مفسر لکھتا ہے کہ خبردار یہ زمین جس میں تم آباد ہو اس کو ساتھ نہ سمجھنا, یہ ایک زمین ہے, ایسی چھ زمینیں اس کائنات میں اور ہیں. کہتا ہوں میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ یہ زمین تو اور ہے, اس میں ہر وہ انسان ہے, جانور, پرندے, درخت, سمندر, دریا ہے, آبشارے اور پہاڑ ہیں, شاید دوسری زمینیں اس طرح نہیں ہوں گی. فرماتا ہے کہ اللہ کوئی چیز اب اور فضول نہیں بناتا, وہ زمینیں بھی جتنا پار ہے. اللہ سے نظام پہ قربان جاؤں, سات زمینوں کی قیامت لائی تم نے اور ایسا کنٹرول کیا کہ کبھی بھی بد نظمی, اللہ اللہ. کسی نے سوال کیا کہ مرنے کے بعد آدمی کو عذاب اور خوشی کہاں ملتی ہے؟ ایک نوجوان نے اخبار میں اس کا جواب دیا, کہتے ہیں اس کا جواب تو ہمارا روح ادھر نہیں رہتا. قرآن کریم کہتا ہے فرشتے اس کو نکالتے ہیں, اور حدیث میں نسخہ فرماتے ہیں مومن کی روح کو ریشمی لباس پہنایا جاتا ہے اور مشرک کی روح کو تاج پہنایا جاتا ہے. مومن کی روح سے خوشبوئیں آتی ہیں اور مشرک کافر کی روح سے بدبوئیں نکلتی ہیں. مومن کی روح کو فرشتے خوشی خوشی با عزت ایک سے دوسرا بتاتا ہے, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا, چوتھے سے پانچواں, اور مشرک کی روح کو بد دعائیں کرتے اٹھا کر لے جاتے ہیں. مومن کے لیے جو فرشتے آس پاس سلام بیٹا فلاں کا, کہتے ہاں اللہ اس کے اوپر رحمت کرے یہ بڑا ہی اچھا آدمی تھا. اور مشرک کے لیے جب دستک دی جاتی تو وہ بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے اوپر غضب کرے, لعنت بھیجے, یہ ایسا ہی آدمی تھا. لکھتا ہے کہ پھر اللہ کے پاس ایک روح لے جایا جاتا ہے, مالک الملک اس کے بعد اچھی جگہ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ جب یہاں آرام ملتا ہے پہلے مومن موجود ہے وہاں بھیج دو, اور اگر یہ مشرک کافر ہے تو اسے جہنم جہاں پہلے عذاب دنیا کو ہو رہا ہے لوگوں کو ہو رہا ہے وہاں بھیج دو. تو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ عالم برزخ میں ہوتا ہے انسان کے ساتھ. پھر خود سوال کرتا ہے کہ برزخ کہاں ہے. معلوم ہوتا ہے تو سیف طالب علم تھا, کہتا ہے برزخ یہ تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ برزخ اوپر ہے, باقی کوئی ہم نے پوچھے کہ تعین کرو کہاں ہے, اس کے حدود ہمیں بیان کرو. کہتا ہے یہ قرآن نے نہیں بتایا, پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی حدیث میں یہ نہیں بتایا تو دوسرا بھائی کے نام کون بتا سکتا ہے. اتنا ہے کہ برزخ اوپر ہے, اور کہتا ہے اتنا لوگ یہ جو تم کہہ کشا دیکھتے ہو اس میں کروڑوں ستارے سیارے, کہتا ہے کائنات میں یہ ایک کہکشا نہیں, یہ ہزاروں کہکشا ہے. یہ ہے اللہ کی پیدا, ہزاروں کہکشاؤں کو سنبھالنا, نظام کو گرم گرم نہ ہونے دینا, تمہارے سہدار تھا کہ یہ زمین اتنا بہت بڑا سیارہ ہے کہ تمہاری زمین سے بھی بڑا, پھر بھی سیارے ہیں, کئی سیارے ہیں. مزید قرآن کہتا ہے سارو الا مغفرت و جنت ارضھا کعرض السماوات والارض. ایسا چلنے کی بات نہیں ہے, دوڑ کے آؤ کدھر, جنت کی طرف, جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے وہ کہاں ہے, پھر جہنم وہ کہاں ہے. اتنا بڑا اخبار کے کائنات, جس کی کائنات کو سوچتے سوچتے آپ کی پاگل ہو سکتا ہے لیکن اس کی پوری کائنات کے حقائق کو معلوم نہیں کر سکتا. ذرا سوچو تو صحیح, اتنی بڑی شان والا میرا اللہ, اتنی بڑی قدرت والا میرا اللہ, اتنی بڑی گاڑی گاڑی کرنے والا میرا اللہ, اتنے بڑے علم والا میرے اللہ, اتنے بڑے سفر والا میرے اللہ, اتنے بڑے پیار والا میرا اللہ, اس کے مقابلے اس انسان نے نبی کو شریف بنا کر نہیں بنایا جو اس کی مخلوق ہے. نبیوں کی مخلوق ہے, دیکھا نہیں قرآن نے بتایا, وہ دیکھو ایک نبی جو مچھلی کے پیٹ میں پڑا ہوا ہے, یہ نبی ہے مچھلی کے پیٹ میں پڑا ہوا ہے, مجبور باز ہے, بے باز ہے, کوئی اس کے اندر قوت اور طاقت, کوئی چار و تصور نہیں ہے, مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑے میں پڑ رہا ہے, لا الا فرشتہ
واضح نبی. ساری زندگی سنے اپنی قوم کے سامنے بھی یہی بات کہی, قوم کو یہی سمجھایا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
اور اب مچھلی کے پیٹ میں آ گیا تب یہی کہہ رہا ہے لا الہ الا انت.
کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جنازہ ہے, یہ بیچاری ہے, یہ سوالی ہے,
کوئی ہوتی اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اس سے پہلے ذرا آگے آؤ، اگر اتنا طاقت ہوتی مچھلی میں کے پیڑ بھی کیوں جاتا؟ دوسرے نبی کو دیکھو، بھائیوں نے اپنے بھائی کو جا کر ویران کنویں میں ڈال دیا، قافلے والے آئے اور نکالا، جا کر مصر میں بیچ دیا، مصر کے عزیز مصر کے گھر میں یہ بڑے ہیں تو رات سے پڑ رہا ہے، لیکن باپ یعقوب علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، بیٹے کی جدائی میں رو 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 کر آنکھیں تو سفید ہو گئے، لیکن مشکل حل، مصیبت ہوئی، جدائی ہوئی، مراد ہوئی، حاجت ہوئی، نہیں آئی۔ بیٹا کیا لیتا؟ دل کی روشنی اس کو کیا ملتی؟ آنکھوں کی روشنی سے بھی محروم ہو گیا۔ اللہ نے دکھا دیا میں ہوں اللہ، یہ ہے میرا نبی، ادھر باپ آنکھوں سے معلوم، ادھر بیٹا جیل کے اندر پڑا ہوا ہے۔ وہ نبی اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس کی برابری پوری کر سکتا، اس کی بہت سی تکلیف نہیں دور کر سکا، اور آپ اپنے نبی بیٹے کو جیل سے نہیں نکال سکا، مالک نے دکھا دیا۔ یہ بھی بے بس، وہ بھی بے بس، قانون کس کا، حکم کس کا، نظام کس کا، جہاں کوئی دم نہ مار سکے۔ دیکھا ابراہیم علیہ السلام و السلام 90 سال کی عمر، تمہارے مورخین نے لکھا بوڑھا ہو گیا، قرآن نے بتایا بیوی کے جہان عجوز وہاں پانی فرشتہ ہو، تم کیسے خوشخبری لائے ہو؟ آپ بے بس مشکل ہوں، یہ کیسے خوشخبری سنا رہے ہو؟ ماں عجوز، میں بوڑھی بانچ، وہاں زبانی شیخا، میرے قوم کو تو دیکھ کتنا بوڑا ہو چکا ہے، نہیں لیا بیٹا، مانگ مانگ کر بوڑھا ہو گیا ابراہیم علیہ السلام و السلام، نہیں لیا بیٹا، جا کیا ہو دے دیا بیٹا، دل بھی کہہ رہی ہے کیسے ہوگا، ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہی ہے کیسے ہوگا، یہ پھر رب کا فرمان ہے، کیسے کیوں نہیں ہوگا، وہ فرما دے اور یہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب العالمین نے نبیوں کی نباتات کیوں تیار کیے؟ تاکہ تمہیں نبوت کی سمجھ آ جائے اور اللہ کی روح بھی سمجھ آ جائے۔ ایوب علیہ السلام، رب انی مسنی الضرو انت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تو تکلیف پہنچ گئی، اللہ کا میں تو بیمار پڑ رہا ہوں، ارے بیمار پڑا ہے تو خود ٹھیک ہو جا، ارے پوری کائنات کہتی ہے نبی مختار کو روتے ہیں، نبی ہاتھ ڈالے روتے ہیں، نبی دلی بنانے والے ہوتے ہیں، ارے کیا پاکستانی فوجیوں کا بات کہتا ہے، بند بولی میری آ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے، دنیا بھر اپنے یہ عقیدہ ایمان رکھتی ہے اور تو اپنے رب سے درخواست دے رہا ہے کہ مجھے تندرستی دے دی جائے، ارے تیرے پاس تو اپنی کیا شفا، ساری کائنات کی شفا تیری مٹھی میں ہے، ارے تیرے اپنی مشکل تیری مٹھی میں کیوں نہ ہو، ساری کائنات کی مشکل تیری مٹھی میں ہے، ساری کائنات کے حاج سوائی تیری مٹی میں ہے، ساری کائنات کا دفتر کی تو ہے، ارے ساری کائنات کا مختار کر تو ہے، نئی کائنات کیوں بولتے ہو، شہرتے ہو، میرے پاس تو اپنی صحت کا بھی اختیار نہیں ہے، اس لیے لوگوں وہ عزیز لوگ اور یہ اس کی کائنات مخلوق، اور ہر وہ اوپر, اور وہ ہے میرے اللہ کا مقام. اب اس کے مقابلے میں نبی, اس کے مقابلے میں ولی, نبی احباب ہے. بخاری پڑھو, صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت پڑھاتے تھے با جماعت, کوشش یہ ہوتی تھی ان کی کہ میرے رونے کی آواز باہر نہ نکلے, لیکن صحیح بھی بولتے آپ خاتم النبی اللہ کے سامنے مسجد کے اندر ہاتھ پا کے کھڑا ہے اور اس کے سامنے رو رہا. اصحاب کہتے بڑی کوشش کے باوجود بھی ان کے رونے کا آواز ہم پہلے حوالے سنتے تھے. عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے متعلق تو یہ مشہور ہے کہ جب قرآن پڑھنے شروع کر دیتے تھے وہ تو آپ سے اور خود اٹھانا شروع کر دیتی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا آپ بابا کے اندر جب اس کو خلیفہ میں رہے گا تب بھی اسے کون نے کہا ہے وہ گئے کس کو خلیفہ بنا دیا, یہ تو بہت ہی سخت دل ہے پتھر دل. پر میں آج میں اس کے اوپر مزہ نہ آئے گا تو یہ نرم دل بن جائے گا. وہ جواب کرا رہا ہے خلیفہ پاس اور صحابہ کہتے ہیں وہ اس کی رونے کی آواز ہم سامنے سن رہے ہیں. یہ ولی تو رو رہا تھا, یہی کہتا ہے کہ بالغ معاف کرتے اور کون کہتی ہے تجھے معافی دینے کی لینے کی کیا ضرورت ہے, تم تو جنت کا بھی مالک ہے وارث ہے, تم تو ساری کائنات کا وارث ہے.
بتاؤ اللہ کو کون مانتا ہے؟
کون ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھو, یہ بندہ اللہ کو مانتا ہے. اگر تم پورے کرتے ہو تو یہ سورہ پڑھو کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ یہ سید الانبیاء جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ آیت پڑھ کر, سورت پڑھ کر پوری دنیا کو للکار رہا ہے کہ جس رب قدوس کی میں عبادت کرتا ہوں تو اس کی نہیں کرتے ہو. بولا میں اس کی جس کی تو جن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو اللہ کی نہیں کرتے ہو, اور جن کی تو عبادت کرتے ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں. لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. یہ تو مکے والوں کے سامنے یہ پڑھی جا رہی ہے نا, عرب والوں کے سامنے یہ پڑھی جا رہی ہے سورت. تو عرب والے تو اللہ کا گھر کعبہ انہوں نے بنایا, عرب والے تو گھر کے کعبے کی طواف کرنے والوں کے لیے وہ شربت اور خطو اور مہمانی کرتے تھے, عرب والے تو حج کرتے تھے, عرب والے تو کعبے کی حفاظت کرتے تھے, وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. کیوں کہا جا رہا ہے کہ جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی نہیں کرتے ہو, اور جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا ہوں. یہ بات تو ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے کہ جن لڑکیوں کی وہ عبادت کرتے تھے ہمارے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت نہیں کرتے تھے. لیکن یہ بات یہ سمجھا ہو کہ جس رب کی عبادت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا تھا اس رب کی وہ بچے والے کیوں نہیں عبادت کرتے؟ وہ تو کرتے ہیں, حج کے اوپر تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک تملک وما ملک. وہ تو تلبیہ پڑھ رہے ہیں, وہ تو لا شریک لک کہہ رہے ہیں. پھر تو کہتے ہو کہ وہ تم اس رب کی عبادت نہیں کرتے ہو جس رب کی عبادت میں کرتا ہوں. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ رب کی عبادت کرنے کا مقصود یہ ہے کہ وہ عبادت صرف اللہ کی جائے, وہ عبادت کسی دوسرے آدمی کے نام کی نہ کی جائے. عرب والے اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور 360 اپنے ولیوں کی عبادت بھی کرتے تھے. دبا اللہ کے نام پر بھی دبا, لاکھ کے نام پر بھی دبا, مٹھائی اللہ کے نام پر پسی, اللہ کے نام پر پسی مٹھائی شربت اللہ کے نام کبھی اور ابراہیم اسلام کے نام کبھی, چودھری اللہ کے نام کے لیے کبھی دودھ دے دیتے لیکن اسماعیل اسلام کے نام کی بھی چودھری کرتے تھے. ہر عبادت اللہ کے نام کی بھی ہو رہی ہے, ہر وہی عبادت غیر کے نام کی بھی ہو رہی ہے. اللہ کے لیے بھی عقیدہ ہے کہ وہ مشکل کچھ آ ہے, اور دوسروں کے لیے بھی عقیدہ وہ مشکل کچھ آ ہے. اللہ بھی اسی سے دور کرتا ہے, تعبیر بھی اسی سے دور کرتا ہے, اللہ بھی اسی سے دیتا ہے, جاتی بھی اسی سے دیتا ہے, اللہ بھی تکلیفیں دیتا ہے, نظر پڑھ والا بھی تکلیفیں دیتا ہے, اللہ بھی تکلیفیں دیتا ہے, جن بادشاہ جن بھی تکلیفیں دیتا ہے. آج وہ ضروری عقیدہ جو اللہ کی ذات کے لیے تھا وہی ضروری عقیدہ دوسروں کے لیے تھا, ہر وہ عبادت جو اللہ کے لیے تھی وہ عبادت غیر کے لیے تھی. اس لیے اللہ نے یہ صورت نازل کی, اور میرے پیارے سید رسول نے یہ کہہ دیا کہ جن کی میں عبادت, جس ذات کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو. اسی صورت کو آج فٹ کرو. مسجد بنانے والوں تم نے یہ گھر اللہ کا نہیں بنایا, نمازیں پڑھنے والوں تم نے یہ نماز صرف اللہ کی نہیں پڑھی, سجدہ کرنے والوں تم نے یہ سجدہ صرف اللہ کو نہیں کیا, دمبے بکرے دبا کرنے والوں تم نے یہ عبادت صرف اللہ کی نہیں کی, مشکل کشا کہنے والوں اللہ کو یہ تم نے صرف اللہ کو مشکل کشا نہیں کہا, تم نے ہزاروں دوسرے مشکل کشا بھی بنائے ہیں, ہزاروں تیرے حج پروا ہے, ہزاروں تیرے دستگیر ہیں, ہزاروں تیرے بوٹ ہے, اس لیے تیری عبادت چاہے تو نماز پڑھ, چاہے تو کعبے کے نماز کر, چاہے تو حج کر, چاہے تو روزہ رکھ, چاہے تو تاجی پڑھ, چاہے تو اسلام پڑھ, قرآن کی تلاوت کر, تو کرنے کی. یہ تیری عبادت اللہ کی عبادت نہیں ہے. اور قرآن نے دوسرے لفظ میں یوں سمجھایا حامی کا سامان ہوں کیونکہ تو نے اللہ کا شریک بنایا اس لیے تیری ساری نیکیاں تباہ ہو گئی. لا مقیم لہم یوم القیامت وزنا, ہم تیری نیکی کا کوئی وزن کوئی قیمت کوئی قدر نہیں کریں گے. میرے عزیزو دنیا اس وقت لوگ کے تیل رکھے پڑے لوگ 6 ارب سے زیادہ ہے انسانوں کی آبادی. پھر انہوں نے بتایا 4.5 ارب تو غیر مسلم ہے جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا, اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے. اور 1.5 ارب یہ کون ہے؟ اسلام کا نام لینے والا. لیکن 1.5 ارب کا سروے کرو, ان آدمیوں کو نکالو جو تعویذ کو تعویذ کے اندر کا انسان کا اثر نہیں مانتا, اس کو نکالو جو جادو کے اندر کا انسان کا اثر نہیں مانتا, ان کو نکالو جو جن بازی کو نہیں مانتا, ان کو نکالو جو نظر بند کے اثر کو نہیں مانتا, ان کو نکالو جو نبی ولیوں کو کسی کو شہیدوں کو مشکل کی جان کروا سب یقین نہیں کہتا. ایسے آپ بھی نکالو کتنے نکلیں گے. جی تو سمجھ لو بھائیو, اللہ بچا لے, کوشش کر دیکھو, زندگی لگا دو کہ یہ انسانیت ایک اللہ سے ماننے والی بن جائے.
آمین.
لیکن کوشش نہیں کرو گے جیسے تمہاری زندگی گزرے اس کی طرف گزارے رکھو گے اور یہ کہتے رہو گے سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے, تو پھر یاد رکھ لو پوری کائنات کی آبادی اس وقت کفر و شرک میں مبتلا ہے. اللہ کی توہین کرتی ہے دن رات. جو مقام ایک دو دو کو دیتی ہے یہ قوم, وہی مقام میرے اللہ کو نہیں دیتا. اللہ کے لیے کہہ دیا انہوں نے اے اللہ تیرے پاس ذرائع واپس کے سوا رکھا کیا ہے, ایک بھولنے کے علاوہ تیرے پاس کچھ بھی. ہم نے جو لینا ہے لے لیے محمد سے. دنیا نے صاف کہہ دیا خواجہ نہ دیں گے پھر کون دے گا, سوالیہ فکرا. بتاؤ پوری کائنات کا انسان یہ مانتا ہے کہ جو کچھ بھی دے گا خواجہ دے گا. آگے کیا کہتا ہے؟ جو کچھ بھی لے گا یہی سے ملے گا, خواجہ نہ دیں گے کون دے گا, جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا. عبد القادر قادر ہے, کسی اور قادر کی ضرورت کسی اور قادر کی لوڑ نہیں ہے. حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے. اس سے پڑھ کر اللہ کی نفی کیسے کرو گے تم؟ کس منہ سے کہتے ہو سارے مسلمان ہیں؟ اگر یہ مسلمان ہیں تو دنیا میں کوئی کافر نہیں گزرا. خبردار کہ کسی کو تم نے کافر کہا, ابو جہل کو یا فرعون کو یا نمرود کو یا قارون کو, کوئی حق نہیں تمہیں ان کو کافر کہنے کا. فرعون کی یہی تو گستاخی تھی, اس نے کہا میں رب ہوں اور یہ کرنے گا. حقیقت میں دیکھو خجا ہم ہی در سے خواجہ سے سجدہ روا ہے. کہتے اس لیے تم سجدہ کرتے ہیں کیونکہ یہ کون ہے؟ اللہ ہے. جب محمد نے محمد کو خدا مان لیا تو سمجھو کہ مسلمان ہے, دغا باز نہیں. پہلا نام اس کا اپنا ہے محمد یار, دوسرا محمد کا نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کہتا ہے محمد یار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے؟ اللہ مانتا ہے اور اس لیے وہ مسلمان ہے. اور اگر محمد یار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہ مانتا تو منافق ہوتا, نہ آباد ہوتا. اور جو لوگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں, اور وہ لوگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد مانتے رسول مانتے اللہ نہیں مانتے وہ سب لاتے کو دغوباز ہے. یہ ہیں قوم کے خلیفے, یہ ہیں قوم کے پیر و مرشد, یہ ہیں قوم کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھانے والے, یہ ہے رشد و ہدایت جو آج ہمارے ملک میں پھیلی جا رہی ہے. کیا اللہ نے یہی نہیں بھیجا تھا؟ ارے کرو یہی نہیں لے کر آیا ہے. کوئی نبی بتاؤ جو تبلیغی کاروبار کرتا ہو, ایک نبی کا نام لو جو جن اتارتا ہو, جن اتارنے چڑھانے کا کاروبار کرتا ہو, ایک نبی بتاؤ جس نے کسی دوسرے نبی کا دربار بنایا ہو, اس کے روس اور قوالی ہوئی ہو, ایک نبی بتاؤ جس نے مشکلوں میں کسی دوسرے نبی کو پکارا ہو. یہ دین کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کا دین مٹ گیا ہے. اللہ کا دین تمہیں تلاش کرنے پر بھی نہیں ملتا. جدھر نگاہ پڑتی یہی دین ملتے ہیں. مردہ قبر میں زندہ ہے, وہ سنتا ہے جواب دیتا ہے. مردہ قبر میں زندہ سے سنتا جواب دیتا نہیں ہے, لوگوں کے مسئلے بھی حل کرتا ہے, وہ پہچان بھی لیتا ہے. اتنا بھی اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری قبر پر کوئی نر ترندا بیٹھا ہے یا مادہ. اللہ کے پاس اس کو بھی چھوڑا کیا ہے؟ پیاسے بھی رہے دان, مراد بھی رہے دان, تو بیٹا بھی رہے دان, حاضری جانے والا بھی رہے دان, منا بھی رہے دان. قرآن چیختا رہا لا عالم الغیب. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ میں غیب نہیں جانتا. قرآن کہتا رہا للہ غیب السماوات والارض, ساری کائنات کے غیب کون جانتا ہے؟ صرف اللہ. لیکن انہوں نے چیلنج کر دیا, بہت صاف, اے قرآن تیری بات نہیں مانیں گے, ہم ہر بات آپ نہیں مانیں گے, موجیوں کے مانیں گے, پیروں کی مان لیں گے اور بڑوں کی مان لیں گے, اللہ کی کتاب تیری کوئی بات نہیں مانیں گے. آج کل کی دنیا میں اس کا نام ہے مسلمان ہونا. مسلمان کی کیا تعریف ہے جو قرآن کی ایک بات نہ مانے, جو رسولوں کا ایمان نہ مانے, جو رسولوں کی تعلیم نہ مانے, وہ کون ہے؟ مسلمان. اور جو قرآن کی نماز کو مان لے, رسولوں کے فرمان کو مان لے, رسولوں کے ایمان کو مان لے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مان لے, وہ اس قوم کے نزدیک ایمان کافر مشرک گستاخ انبیاء اور گستاخ اولیاء ہے. اتنا معاملہ الٹ ہو گیا, سچے کو جھوٹا بنا دیا گیا, مومن کو کافر کہہ دیا گیا اور کفر کرنے والے کو مومن بنا دیا گیا. یہ اتنا ہیر پھیر ہو گیا. لیکن تمہاری آنکھیں ابھی نہ کھلی. تمہاری دوستی ہیں, تمہاری یارانے ہیں, تمہاری برادریاں ہیں, اے عزیز کی لڑکی بریلوی کے گھر میں ہے, بریلوی کی لڑکی مدیوبندی کے گھر میں ہے, دیوبندی کی لڑکی اے عزیز کے گھر میں ہے, اے عزیز کی لڑکی دیوبندی کے گھر میں ہے, شیعہ کی لڑکی سنی کے گھر میں ہے, سنی کی لڑکی شیعہ کے گھر میں ہے. قرآن کہتا رہا لا تلک المشرکین حتی یومنو, ارے مومن لڑکی کا نکاح کسی مشرک سے نہ کرنا جب تک کہ وہ مومن نہ بن جائے. کون سا دین ہے اس قوم کے پاس؟ قرآن کی ایک بات مان یہاں قوم ماننے نظر نہیں آتی. قرآن نے کہا ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا, ان میں سے کوئی اگر مر جائے مشرق میں سے ان کا جنازہ نہ پڑھنا. اب بسے میں رام ہوتا ہے, سارے مسلک والے دور کے جنازہ پڑھ کر آتے, حتیٰ کہ وہ آدمی جو اپنے اپنے جب وہ بالکل نہیں کہتا ہے, جس میں چار لکھتا ہوتا ہے جو چار سو پوچھو ہے اللہ کی شان میں جاتا, وہ برا بھی کیسی جو پوری نہ ہو ہے اللہ کی توحید سے. ڈاکٹر تمہاری ہر مراد پلک جھپکنے سے پہلے پوری ہوگی, ہے اللہ کی توحید. بتاؤ مجھے کس کا اس کا جنازہ قوم نے نہ پڑھا ہو اور یوں پھینک دیا ہو. اس لیے عزیزو کس قرآن کو مانتی ہے یہ قوم, کس نبی کو مانتی ہے یہ قوم,
کس اللہ کو مانتی ہے تو کس اسلام کو مانتی ہے تو
اس لیے کہ جنت چاہیے پیچھے ہٹو 1400 سال پیچھے جاؤ وہ دین قبول کرو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا وہ ایمان قبول کرو جو پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا وہ عمل کرو جو میرے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے بچ جاؤ گے وہ نہ تو وہ آگ لگے گی کہ کبھی بجھائے نہیں بجھے گی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہو کوئی پوچھ سکتا ہے تم سے عیسائی یہودی تمہارا نبی یہودی تھا ارے تمہارا نبی بریلوی تھا ارے تمہارا نبی عربی تھا تمہارا نبی بریلوی اور کالیانی تھا کیا جواب دو گے تم ان فرقوں کی عمر صرف 150 سال پونے 200 سال ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے تھے اس کی عمر 1431 سال ہے قوم نے 1431 سال والا اسلام رد کر دیا اور 150 سال والے بندوں کے بنائے ہوئے اسلام کو اپنے دل میں جگہ دے دی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم